الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ونشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک بار ہندوستان میں کیرالا کی اسٹیٹ میں، کیرالا یہاں سے سعودی عرب سے محمد قطب تقریر کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو انہوں نے چند باتیں کہیں. اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ اگر مجھ سے کوئی یہ کہتا کہ ہندوستان میں اسلام کے موضوع پر ایک جلسہ تھا، تقریر تھی، اور اس میں 100,000 خواتین تھیں، تو میں کبھی یقین نہیں کرتا. لیکن یہاں آیا ہوں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، تو اب یقین نہ کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں. اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ 100,000 خواتین میں سے کم از کم 50,000 خواتین وہ ہیں جن کی گودوں میں دودھ پینے والے بچے ہیں، اور وہ ان بچوں کو لے کر اسلام سیکھنے آئی ہیں. تو مجھے یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ اس ملک میں یہ نسل اسلام کو زندہ و پائندہ رکھے گی. میں نے آج آپ کو جس جوش و خروش میں، جس جذبے میں اللہ کی کتاب سنتے ہوئے پڑھتے ہوئے دیکھا، اور جس جوش و خروش سے تراویح آپ نے پڑھی، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ نیو یارک کبھی اسلامی نیو یارک بنے گا. اس لیے کہ کفر کی آبادیوں میں معبدوں کے درمیان زندہ رکھے گی آواز حق و آواز اذان. انشاءاللہ یہ اذانیں، یہ نمازیں، یہ تسبیحات، یہ تکبیریں رائے گاہ نہیں جائیں گی. اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا، اور یہ زمین اللہ نے بنائی تو اصلا ہمارے ہی لیے تھی، اسلام کے لیے تھی، لیکن ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، چونکہ ہم سو گئے اس لیے اللہ تعالی نے کسی اور کے حوالے کر دی. مگر اللہ کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں. آپ لگے رہیے، کوشش کرتے رہیے، انشاءاللہ تعالی یہ زمین بھی آپ کی، یہ آسمان بھی آپ کا. کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں. حضرات، ہمیں وہ تاریخ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بہت تھوڑی سی تعداد میں ہم لوگ مکے سے منتقل ہوئے تھے مدینے کو، اور پھر رمضان ہی کے مبارک مہینے میں ہم پر 17 رمضان کی ایک تاریخ آئی تھی، جب قریش نے اور مکے کے مشرکین نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو روئے زمین سے نیست و نابود کر دیں گے. تو ہمارے قائد جو اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے کر، ہم 313 تو کل تھے، 313 کو لے کر بدر کے میدان میں وہ پہنچے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے اور فرمایا ہے پروردگار میری زندگی بھر کی کمائی ہے یہ 313، میں نے 13 سال وہاں کام کیا، 2 سال یہاں کیا اور جو کچھ میں کر سکتا تھا سب لے آیا ہوں تیرے دربار میں، زندگی بھر کی کمائی لگا دی تیرے راہ میں، اور اے اللہ اگر یہ ضائع ہو گئے تو پھر روئے زمین پہ تیری بندگی نہ ہو سکے گی۔ اے دوستوں، ہم بھی اپنی زندگی کی ساری کمائی اللہ کی راہ میں لگا دیں اور یہ کہنے کے حقدار ہو جائیں کہ اللہ اگر ہم نہ رہے تو تیری بندگی نہ ہو سکے گی، تو ہماری حفاظت فرما، اور یقیناً اللہ حفاظت فرمائے گا۔ اس جنگ میں، اس غزوے میں 313 کو اللہ تعالی نے، جو بے وسیلہ تھے، جو جن کے پاس سواریاں نہیں تھیں، جن کے پاس کھانے پینے کو نہیں تھا، جن کے پاس ثابت کپڑے نہیں تھے، جن کے پاس ہتھیار نہیں تھے، ان بے کسوں کو، بے بسوں کو اللہ نے بڑا قیمتی سمجھا اور اس لشکر کے مقابلے میں فتح دی جو ساز و سامان سے اور ہتھیاروں سے لیس تھا۔ مگر کہا یہ اللہ تعالی نے، اور کہا بھی کس سے؟ اس انسان سے کہا جس سے بہتر انسان کبھی دنیا میں نہیں آیا، جس سے عظیم انسان کبھی آسمان کی آنکھ نے روئے زمین پر نہیں دیکھا، اس قائد سے اور اس لیڈر سے کہا، اور اس لشکر سے کہا جس لشکر سے بہتر لشکر روئے زمین پر کبھی چلتا ہوا نہیں دیکھا گیا۔ صحابہ کرام سے پہلے نہ بہتر لوگ آئے نہ آئندہ کبھی آ سکتے۔ اس لشکر سے اللہ تعالی نے کہا اور اس قائد سے کہا اللہ تعالی نے کہ دیکھو بدر کے اس میدان میں تمہیں جو فتح نصیب ہوئی ہے، تم اس غرے میں نہ رہنا کہ تم نے فتح پائی ہے۔ وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، تیر جو چلا رہے تھے تو تم نہیں چلا رہے تھے، ولكن الله رمى، بلکہ اللہ چلا رہا۔ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، اور کفار کو جو قتل کر رہے تھے تو تم نہیں قتل کر رہے تھے، ولكن الله قتلهم، بلکہ اللہ قتل کر رہا تھا۔ اور جب جب کبھی دنیا میں ہمیں فتح نصیب ہوئی ہے اور ہم کامیاب ہوئے ہیں اور غلبہ پایا ہے تو اللہ ہی کی فتح و نصرت سے پایا، اس لیے نہ پہلے کبھی ہمیں غرور تھا اپنے وسائل پر نہ آج ہے۔ آج بھی ہم بے بس ہیں، بے کس ہیں، بے سہارا ہیں، بے وسیلہ ہیں، بہت کمزور ہیں، بہت بے بس ہیں، بہت بے کس ہیں، لیکن اللہ کی راہ پر دوڑ رہے ہیں، اس کے بندے بن کر جینا چاہتے ہیں، اس کے غلام بن کر یہاں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اس لیے دیر سویر اللہ کی رحمت کو ضرور جوش آئے گا اور ضرور فتح و نصرت آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ سے مایوس تو وہ ہوتے ہیں جو ناشکرے ہوتے ہیں، ہم اس کے شکر گزار بندے ہیں، ہمیں اللہ سے مایوسی نہیں۔ اس فتح نصرت کے بعد چند ہی دن گزرے تھے کہ پھر کفار و مشرکین نے یہ سوچا کہ ان کو اگر ایسے ہی رہنے دیا گیا تو یہ تو پھیل جائیں گے، چنانچہ جلد ہی دوسری ہجری میں غزوہ احد کی جنگ انہوں نے چھیڑی، اور احد کی اس جنگ میں بہت سی باتیں ہیں کہنے کی، مگر صرف دو باتیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی کوتاہی اور غلطی ہو گئی لشکر اسلام سے غزوہ احد میں، معمولی سی نافرمانی ہو گئی اللہ کے رسول کی، تو وہ بہت بڑے لوگ تھے جن کو غزوہ احد میں شرکت کا اللہ نے موقع دیا اور سعادت دی. تھوڑی سی غلطی پر اللہ تعالی نے بڑی سرزنش فرمائی اور شکست ہو گئی مسلمانوں کو. ہم بہت کوتاہ ہیں، وہ بہت بڑے لوگ تھے. یہ یاد رکھیے کہ جب جب نافرمانی ہوگی رسول کی، شکست ہوتی چلی جائے گی. طے کیجئے، فیصلہ کیجئے کہ ہم جیسے کچھ بھی ہیں، انشاءاللہ زندگی کے میدانوں میں کبھی رسول اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. شکست کے بعد ایک افواہ پھیلا دی مشرکین نے اور منافقین نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، مفاد پا گئے. یہ خبر ظاہر ہے بری خبر تھی، ایک دم پھیل گئی پورے مدینے میں اور مدینے تک پہنچ گئی، حالانکہ بہت کافی فاصلے پر ہے وہاں سے، آپ نے دیکھا ہوگا. مدینے تک یہ خبر پہنچ گئی. وہاں سے ایک انصاری خاتون دوڑتی ہوئی آئیں کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے، جا کے دیکھنا چاہیے. راستے میں ایک صحابی ملے، ان سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیسے ہیں، کیا حال ہے ان کا. وہ کہنے لگے، بی بی تم اللہ کے رسول کو پوچھتی ہو، تمہارے شوہر شہید ہو گئے. بی بی آگے بڑھی اور کہا، میں شوہر کو تو نہیں پوچھ رہی ہوں، اللہ کے رسول کو پوچھ رہی ہوں. اور آگے بڑھی، پوچھا لوگوں سے، آنے والوں سے، کہ رسول اللہ کے رسول کا کیا حال ہے. لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول ٹھیک ہے مگر تمہارے والد شہید ہو گئے. بی بی آگے بڑھی اور کہا، کہاں والد کو پوچھ رہی ہوں، محمد کا حال بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آگے بڑھی، ایک اور صحابی ملے، پوچھا کیا حال ہے. کہا، بی بی اللہ کے رسول کی حالت تو ٹھیک ہے مگر تمہارا بیٹا شہید ہو گیا. پوچھا اس نے کہ میں نے بیٹے کو کب پوچھا ہے، اللہ کے رسول کو پوچھ رہی ہوں. اور پھر دوڑی اور کہا، اب کسی سے نہیں پوچھوں گی، جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں ان کو، جب تک مجھے سکون نہیں آئے گا. پہنچی اور اللہ کے رسول کو دیکھا تو کہا، اے اللہ کے رسول، کل مصیبتن بعد کا جلل، آپ کو دیکھنے کے بعد تو میری ہر مصیبت ٹل گئی، اب کوئی آفت کوئی مصیبت مجھے نہیں ہے. لوگوں نے کہا، باپ شہید ہوا، بیٹا شہید ہوا، شوہر شہید ہوا. شبلی نعمانی نے نظم میں اس کو پیش کیا، باپ بھی، بیٹا بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا. باپ بھی، بیٹا بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا. اے نبی، تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، نہیں رہے، لیکن دین تو ان کا باقی ہے. اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ دین نہ رہا اس ملک میں تو ہم نہیں رہیں گے، ہمارے رہنے کا کوئی جواز نہیں. اس لیے ہم یہاں ہیں، زندہ ہیں، کہ ہماری وجہ سے انشاءاللہ اس ملک میں دین زندہ رہے گا. ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، سب کچھ دے سکتے ہیں، سب برداشت کر سکتے ہیں، لیکن یہاں دین کا نام نہ لیا جائے، دین کا کام نہ کیا جائے، دین پر عمل نہ کیا جائے، تو پھر ہماری زندگی کا حاصل کیا، پھر کیوں زندہ ہیں ہم، اور اللہ کو بھی کیا مطلب ہم سے. اللہ تعالیٰ کو تو اس وقت تک مطلب ہے ہم سے جب تک ہم اس کے دین پر ہیں، اس کے دین کو زندہ رکھنے والے ہیں. تو جو جنگیں بھی ہم نے لڑی، یا جس میدان میں بھی جہاد کیا، یا جہاں بھی رہے دعوت کا کام کیا، اس لیے کیا کہ اللہ کا دین زندہ رہے. تو اپنی زندگی کا مقصد یہ بنائیے کہ انشاءاللہ اس ملک میں جب تک رہیں گے اسلام پر قائم رہیں گے، اور جب رخصت ہوں گے اس دنیا سے تو انشاءاللہ کلمہ زبان پر ہوگا، جب دمے واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ. دوستو، ہوا یہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی جب خبر پھیلی تو کچھ لوگ تھے جو بھاگ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اب رسول کے بعد کیا لڑنا. کچھ لوگوں نے نہیں کہا کہ نہیں، ابھی تو لڑنا ہے، جب رسول نہ رہے تو ہم رہ کے کیا کریں گے، یا اسلام کا غلبہ ہوگا یا ہم شہید ہوں گے. اس لیے اس ملک میں ہم رہنا چاہتے ہیں تو اسلام کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں. اسلام کے بغیر زندگی زندگی نہیں ہے، اس زندگی کا کیا حاصل. اس پورے واقعے پر قرآن میں تبصرہ کیا گیا ہے، جنگ احد پر بہت طویل تبصرہ ہے. اس طویل تبصرے کی ایک آخری آیت ہے جس کے چار فقرے ہیں، بس یہ چار فقرے میں آپ کو سناتا ہوں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں. اس آیت کے چار فقرے یہ ہیں: کل نفس ذائقۃ الموت، پہلا فقرہ ہے. ہر آدمی جو پیدا ہوا ہے موت تو آئے گی، یقینی ہے، موت سے تو مفر نہیں. وہ میدان احد میں آئے جب، اور وہاں سے اگر زندہ بچ کے آ گئے اور جان بچا بھی لائے تو مرنا تو بھرا ہوگا. تو سوچنے کی بات یہ نہیں ہے کہ موت آئے گی، موت تو باہر آ جائے گی. سوچنے کی بات یہ ہے کہ موت جب آئے اللہ کی راہ میں آئے، موت جب آئے اللہ کے لیے ہو. اور وہ موت جو میدان جہاد میں ہو اور شہادت اللہ کے لیے ہو، وہ تو بہت اونچی موت ہے، بہت عظیم موت ہے. کل میں اتفاق سے ایک حدیث یاد آ گئی، اس وقت پھر ذہن میں آئی، آپ کو سناؤں کیا مقام ہے شہادت کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں تشریف لے جا رہے تھے، میدان جہاد کی طرف جا رہے تھے، راستے میں کسی گاؤں سے گزر ہوا ان کا. گاؤں سے ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ تم لوگوں کا سردار کون ہے. لوگوں نے بتایا کہ فلاں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سردار ہیں. وہ ان کے پاس گیا، کہا کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا کہ جو اللہ کے منکر ہیں، اللہ کے ناشکرے ہیں، ان سے لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، ہم سب لوگ ان سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. تو اس نے پوچھا کہ لڑ کر کیا ہوگا. اللہ کے رسول نے بتایا کہ اگر ہم لڑنے میں جیت گئے تو اللہ کے شکر گزار بندے اس دنیا میں بڑھ جائیں گے اور ہم سب شکر گزار ہوں گے اور اللہ رحمتیں نازل کرے گا، اور اگر ہم جنگ میں مارے گئے تو شہید ہوں گے، اور شہید کا درجہ اللہ کے یہاں بہت اونچا ہے، اونچی جنت ملے گی، انبیاء کے ساتھ ہوگی. تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ، میں چل سکتا ہوں آپ کے ساتھ، مسلم نہیں ہے، بھی مسلمان نہیں ہوا ہے، میں چل سکتا ہوں آپ کے ساتھ، یہی کام میں بھی کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں نہیں چل سکتے، چلو. کہا پہلے کلمہ پڑھوں کہ آپ کے ساتھ چلوں، پہلے مومن بنوں کہ پہلے چلوں آپ کے ساتھ. آپ نے فرمایا نہیں، پہلے کلمہ پڑھ لو، اور کلمہ پڑھ کے چلو. چنانچہ کلمہ پڑھ کر وہ روانہ ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحیح ستہ کی روایت. وہاں جب پہنچا تو جی جان سے لڑا اور آخر کار شہید ہو گیا. قائد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے خاتمے کے بعد دیکھنا چاہا شہیدوں کو کہ کون کس حال میں ہے. ایک شہید کو دیکھا دعا کی، دوسرے کو دیکھا دعا کی، تیسرے کو دیکھا دعا کی، اس کی لاش پر، اس کی میت پر پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب پہنچے تو آپ نے جلدی سے رخ پھیر لیا، ایک دم رخ پھیر لیا، رخ پھیر کر دعا کی اور آگے بڑھے. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، آپ نے تو ہر میت پر کھڑے ہو کر دعا کی اور اس کے یہاں جب پہنچے تو آپ نے رخ پھیرا اور پھر آگے بڑھ کر دعا کی، کیا وجہ ہے؟ کہا کیا بتاؤں تمہیں، حوروں کا اتنا جھمگھٹا تھا اس کی لاش پر کہ مجھے شرم آئی اور میں نے منہ پھیر لیا. اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے کرشمے بھی عجیب ہیں، عجیب ہے اللہ تعالی بھی، نہ نماز نہ روزہ اور جنت. ابھی ایمان ہی لایا تھا، جہاد میں گیا، شہید ہو گیا، فرمایا نہ نماز نہ روزہ اور جنت، اللہ کے کرشمے بھی عجیب ہیں. دعا کیجئے کہ اسلام کے لیے ہماری زندگی کام آ جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی. اور موت تو وہی موت ہے جو اللہ کی راہ میں آئے. آزمائشیں ہوں، تکلیفیں ہوں، زحمتیں ہوں، پریشانیاں ہوں، ان سے بھاگنے والے تو بزدل ہوتے ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں اللہ کی نظر میں. اور یہ دین بزدلوں کے لیے ہے بھی نہیں، یہ تو جرات مندوں کے لیے ہے، بہادروں کے لیے ہے، شجاعوں کے لیے ہے، حضرت عمر کے نقش قدم پر چلنے والوں کے لیے ہے یہ دین، تو علی مرتضیٰ کے نقش قدم پر چلنے والوں کے لیے ہے یہ دین. تو مصیبتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، زحمتیں آئیں گی، برداشت کریں گے اور ہر مصیبت کو اور ہر آزمائش کو سعادت سمجھیں گے اپنی، اور اللہ کی طرف سے اپنی مقبولیت کا نشان علامت سمجھیں گے انشاءاللہ. کس دھج سے کوئی مختل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، کس دھج سے کوئی مختل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. سوچنا یہ ہے کہ اللہ نے کیا توفیق دی. تو میدان احد سے جو لوگ بھاگے تھے ان سے کہا گیا کل نفس ذائقۃ الموت، موت تو آئے گی، کیا تم گھر کو بھاگ گئے میدان سے تو اب موت نہیں آئے گی، موت تو آئے گی، مگر وہ موت جس پر رشک آئے لوگوں کو وہ نہیں آئے گی، وہ وہیں ملے گی. تو دعا کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے آپ. اور قبولیت کی نشانی تو یہ ہے کہ اس نے دروازہ کھول رکھا ہے آپ کے لیے مسجد کا اور یہاں آنے دیا، ورنہ لاکھوں انسان ہیں یہاں توفیق جن کو نہیں ہوئی ان کو نہیں آنے دیا، وہ انہی کو آنے دیتا ہے جن کو توفیق کے لائق سمجھتا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے. ہندوستان کے ایک مشہور عالم تھے، دیکھیے نام ابھی یاد آ جائے گا، آپ لوگوں کو یاد ہو تو بتا دیجئے گا، دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم تھے، فقہ کے اور ادب کے استاد تھے وہاں. انہوں نے ایک بار تقریر کی اور اس تقریر میں میں موجود تھا، میں نے براہ راست ان سے سنا، بیچ میں کوئی راوی نہیں ہے، براہ راست سنا ان سے. مولانا اعزاز علی صاحب رحمت اللہ علیہ، نام یاد آیا. انہوں نے ایک بار فرمایا کہ مسلمانوں، جب تمہیں توفیق ہو جائے دو رکعت نفل پڑھنے کی، توفیق ہو جائے کسی کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی، توفیق ہو جائے کسی غریب کو کچھ کھانا کھلانے کی، کوئی بھلائی کا کام کرنے کی توفیق ہو جائے، تو اس حیث بحث میں مت رہا کرو کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، اس لیے کہ قبول کرنا تھا تو توفیق دی. یہ توفیق تو علامت ہے، آپ آئے ہیں یہاں، یہ علامت ہے اس بات کی کہ نظر کرم ہے. اب آپ اپنے آپ کو جس کام کے لیے اللہ نے منتخب کیا بھیجا، اس انتخاب کی لاج رکھنا آپ کا کام، اور آپ اللہ سے عہد کریں کہ اللہ تو نے انتخاب کیا ہے، انشاءاللہ تیرے انتخاب کی لاج رکھیں گے، تو نے چنا ہے ہمیں یہاں کے لیے، تو ان شاء اللہ تعالی ہم کر کے دکھائیں گے، اس آیت کو پورا کریں گے ان شاء اللہ. پھر انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ دہلی کی جامع مسجد میں جہاں دور دور سے لوگ آتے ہیں نفل پڑھنے، نماز پڑھنے، جامع مسجد کو دیکھنے، اس کے جنوبی دروازے پر ایک شخص مسواک بیچتا تھا اور 40 سال تک مسلسل اس نے مسواکیں بیچیں جنوبی دروازے پر جامع مسجد کے بیٹھ کر، لیکن اس 40 سال میں ایک دن بھی اس کو اندر سے جامع مسجد دیکھنے کی توفیق نہیں ہوئی. جب اللہ توفیق نہیں دینا چاہتا تو دروازے پر بٹھا رکھتا ہے اور نہیں آنے دیتا اندر. آپ کو آنے دیا ہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس نے توفیق دی ہے. میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے. قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں. آپ کے قدم یہاں کے لیے آئے ہیں، یہ اٹھائے گئے ہیں، لائے گئے ہیں آپ یہاں. اب لاج رکھیے اللہ تعالی کے اس کرم کی، اس عنایت کی، اس انتخاب کی، اور آپ پر جو توجہ و کرم ہے اس کی لاج رکھنے کی کوشش کیجیے. تو پہلی آیت کا فقرہ، آیت کے پہلے فقرے کو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ موت تو تمہیں بہرحال آئے گی، اس سے تو کوئی مفر نہیں. اور پھر یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو کہ مرنا ہے بہرحال، اس لیے کہ تمام وعظوں میں اور تمام نصیحت کرنے والوں میں سب سے افضل نصیحت کرنے والا اور سب سے افضل واعظ اگر کوئی ہے تو وہ موت ہے. موت کی یاد ہی آدمی کو آدمی بنائے رکھتی. اگر انسان کو انسان رہنا ہے تو موت کو یاد رکھے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے ذکر کا اور موت کے تذکرے کا اس قدر اہتمام فرمایا، اس قدر اہتمام فرمایا کہ نکاح کی مجلس میں خوشی کا وقت ہوتا ہے، خوشی کا ہی نہیں خوشی کے ہیجان کا وقت ہوتا ہے، مسرتوں کے ہجوم کا وقت ہوتا ہے، بہت کچھ یاد بھی نہیں رہتا اس وقت. اگر تمام نفسیات کے علماء کو اکٹھا کر کے آپ پوچھیں کہ نکاح کی مجلس میں موت کا ذکر کریں یا نہ کریں تو کسی کا مشورہ شاید یہ نہیں ہوگا، اتفاق رائے یہ ہوگی کہ کم از کم یہاں تو کباب میں ہڈی نہ لائیے. لیکن انسانیت کے سب سے بڑے مزاج شناس نے اور نفس شناس نے نکاح کی مجلس میں بھی خطبے کے لیے جو آیت منتخب کی ہے اس میں موت کا ذکر ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں جب بھی موت آئے اس حال میں آئے کہ تم اللہ کی اطاعت کر رہے ہو. تو موت کو یاد رکھنا اور یہ بات یاد رکھنا کہ بہرحال موت آئے گی، تو یہ سوچنے کی بات نہیں ہے کہ موت آئے گی، موت تو بہرحال آئے گی. جو یہودی اللہ تعالی سے یہ کہتے تھے کہ اللہ ہم یہاں کم از کم 1000 سال کی تو عمر دے دو. یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے یہودی ایک ایک چاہتا ہے کہ کاش اس کی عمر 1000 سال ہو جائے. اللہ نے قرآن میں آگے کہا وما ہوا بمزحزحی من العذاب یعمر، اگر یہ 1000 سال نہیں 2000 سال کے بھی ہو جائیں تو کیا ہوگا، عذاب سے تو نہیں بچ سکیں گے، پھر موت آئے گی، موت تو بہرحال آنا ہے. تو موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، موت کو اچھے انداز میں لانے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ لمحے لمحے یہ فکر رکھیں کہ دین کے لیے ہماری زندگی وقف ہو جائے. ہم رہیں تو دین کے لیے زندہ رہیں، رہیں تو دین کی خاطر زندہ رہیں، دین پر قائم رہیں اور اللہ کے دین کا کام کرتے رہیں. اللہ کے دین کا کام کرتے ہوئے اس ملک میں بہت ضروری ہے کہ آپ کے وجود سے، آپ کی زبان سے، آپ کے کردار سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے شب و روز سے لوگوں کو اسلام کا تعارف ہوتا رہے، اللہ کا تعارف ہوتا رہے، لوگ کتابیں پڑھنے کے محتاج نہ رہیں، سی ڈی دیکھنے کے محتاج نہ رہیں، بلکہ آپ کو دیکھ کر سوال پیدا ہو یہ کون بھلے لوگ ہیں، کیا ہے ان کے پاس، کیا کس کو مانتے ہیں یہ، جن کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اور آپ کا جواب یہ ہو کہ یہ اللہ کے دین کی برکت ہے. قید خانے میں یوسف کے پاس دو تعبیر پوچھنے والے گئے اور انہوں نے کہا ہمیں آپ بہت اچھے آدمی معلوم ہوتے ہیں، ہمارے خواب کی تعبیر بتا دیجئے. انہوں نے کہا کھانا جب تک تمہارا لگے گا اس وقت تک میں کچھ باتیں سناتا ہوں اور اس سے پہلے خواب کی تعبیر بتا دوں گا. انہوں نے پوچھا ٹھیک ہے، آپ بہت بھلے آدمی معلوم ہوتے ہیں، ہمارے خوابوں کی تعبیر بتا دیجئے، آپ پر اطمینان ہے. یوسف نے کہا کہ یہ جو میرے کردار کے بارے میں تمہیں اطمینان ہے، یہ میرا کارنامہ نہیں ہے، یہ اس دین کا کارنامہ ہے جس دین کو میں مانتا ہوں، اللہ کی توحید کا دین ہے. آپ سے بھی جب تعریف کریں آپ کی تو آپ یہ کہیں، جواب میں کہنے کے لائق بن جائیں کہ پروردگار اور اے خدا کے بندو، یہ ہمارا کارنامہ نہیں ہے، یہ جس دین کو ہم مانتے ہیں اس دین کا کارنامہ ہے کہ یہ کردار اس نے عطا کیا ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہم سب کو دین پر قائم رہنے اور دین کے مطابق کردار بنانے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات، دوسرا فقرہ آیت کا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن لازمن تو اپنے کرتوتوں کا، اپنی نیکیوں کا بدلہ صلہ پاؤ گے. جو کرتوت کر رہے ہو اس کو بھی بھگتو گے، جو نیکیاں کر رہے ہو اس کا بھی لازمن اجر ملے گا. اور یہ جو ہم کوتاہیاں کرتے ہیں، غفلتیں طاری ہوتی ہیں، اور کبھی دین پر ہیں اور کبھی نہیں ہیں، کبھی دین کے خلاف بھی کام کرتے ہیں، یہ سب شاخسانہ ہیں اس بات کا کہ یہ بات ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو جاتی ہے کہ جو کچھ ہم کریں گے ویسا اجر پائیں گے، یہ تھوڑی دیر کے لیے اوجھل ہو جاتی ہے. قرآن نے کہا یہ اجر ذہن میں رکھو کہ جو کرو گے وہ ملے گا، جو اعمال ہوں گے اس کا صلہ یا اس کا عذاب ملے گا، یہ مل کر رہے گا. اور اتنے مؤثر انداز میں، اتنے پرتاثیر انداز میں قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، جہاں جہاں بھی بیان کیا، قرآن نے بہت سی جگہ بیان کیا ہے، اتنی پرتاثیر انداز میں بیان کیا ہے کہ یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ قیامت میں ہوگا قرآن پڑھتے ہوئے، بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کھڑا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. چنانچہ یہ موقع نہیں ہے میں آپ کو سنانا شروع کروں کہ یہ رات بیت جائے گی اور وہ قرآن کے وہ چیپٹر ختم نہیں ہوں گے، میں صرف نمونے کے طور پر ایک سناتا ہوں آپ. سورہ الحاقہ میں اللہ تعالی نے کہا یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، یہ قیامت کا دن وہ ہوگا جب اللہ کے حضور تم بے نقاب پیش کیے جاؤ گے، کوئی چیز تمہاری چھپی نہیں رہے گی، سب کچھ سامنے روشن ہوگا. اس وقت اللہ تعالی سارے انسانوں کو دو گروہوں میں بانٹ دے گا. ایک وہ گروہ ہوگا جس کا نام عمل اس کے دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اعزاز کے ساتھ، ایک وہ گروہ ہوگا جس کا نام عمل اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ذلت کے ساتھ. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس دن ہمارا کارنامہ سیدھے ہاتھوں میں ملے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ گروہ جس کے دائنے ہاتھ میں نام عمل دیا جائے گا وہ لوگوں کو پکارے گا، دوستوں کو، گھر والوں کو، کہ دیکھو آ کے میرا رزلٹ، میں تو کامیاب ہو گیا. ہاؤ مقرؤ کتابیہ، میرا رزلٹ پڑھو، اللہ نے نواز دیا مجھے، معاف کر دیا، ہر چیز سے نواز دیا. انی ظننت انی ملاقن حسابیہ، مجھے سمجھتا تھا، مجھے یقین تھا کہ میرا حساب میرے سامنے آئے گا، اور ہر ایک کو یہ معلوم ہے کہ اس کا حساب کیا ہے. ایسا کوئی نہیں ہے جو نہ جانتا ہو اپنے آپ کو، کتنے پانی میں ہے، وہ کیا کر رہا ہے، ہر ایک کو معلوم ہے. اس لیے حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کہے گا، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود کافی ہے، کسی دوسرے کی ضرورت نہیں. وہو فی عیشت الراضیہ، تو جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ عمل ہوگا وہ اس زندگی میں ہوگا جو راضیہ زندگی کہلاتی ہے، عیش کی زندگی، آرام کی زندگی، سکون کی زندگی، جس میں رب راضی ہوگا اور بندہ رب سے راضی ہوگا. اس حدیث کی تفسیر، اس آیت کی تفسیر، اس لفظ کی تفسیر حدیث میں آئی ہے، اور صحاح ستہ کی حدیث میں امام نووی رحمتہ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین میں مسلم کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی. حدیث یہ ہے کہ جب اہل جنت اللہ تعالی کے حکم سے جنت میں پہنچا دیے جائیں گے تو ایک دن اللہ تعالی ان سے سوال کرے گا، کاش ہم بھی ہوں اور ہم سے بھی اللہ سوال کرے. پوچھے گا اللہ تعالی، میرے بندوں، تمہیں ساری نعمتیں مل گئیں، خوش ہو؟ بندے کہیں گے رضینا یا ربنا، اے پروردگار، ہم بہت خوش ہیں، ساری نعمتیں کیا مل گئیں جو ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا، جو سنا نہیں تھا، جو دیکھا نہیں تھا، دل میں جس کا کھٹکا نہیں گزرا تھا، وہ سب نعمتیں مل گئیں، کوئی کمی نہیں ہے، سب کچھ میسر آ گیا. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا، میرے پیارے بندو، ابھی تو ایک نعمت باقی ہے، اور وہ نعمت جو میں تمہیں عطا کروں گا تو تم اس نعمتوں کو سب ہیج سمجھو گے، یہ تو کچھ نہیں ہے اس کے سامنے. تو اہل جنت آپس میں گفتگو کرنے لگیں گے کہ بھلا اب کون سی نعمت رہ گئی، سب کچھ تو میسر آ گیا. تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جنت کے فلاں سبززار میں، فلاں میدان میں سب جمع ہو جاؤ. اللہ کے فضل و کرم سے یہ سب جنتی اس میدان میں جمع ہو جائیں گے. دعا کیجئے کہ ہم بھی ہوں. جمع ہونے کے بعد وہ منتظر ہوں گے کہ بھلا وہ کون سی نعمت ہمیں ملنے والی ہے. اس انتظار میں ہوں گے، گفتگو کر رہے ہوں گے آپس میں کہ اب کون سی نعمت ملے گی، اللہ کون سی نعمت دے گا، کس نعمت سے نوازے گا. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کرائے گا. اور یہ وہ سب سے بڑی نعمت ہوگی جو تمام نعمتوں کو بھلا دے، ساری نعمتیں ہیچ سمجھی جائیں گی. اور اس دیدار کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بات کہے گا، وہ بات سنانا چاہتا ہوں میں آپ کو. پوچھے گا پھر اہل جنت سے کہ میرے پیارے بندو، تم سب خوش ہو؟ اہل جنت کہیں گے رضینا یا ربنا رضینا، پروردگار ہم بہت خوش ہیں، بہت خوش ہیں. تو اللہ نے اپنے بندوں کی زبان سے خوشی کے نعرے سن کے کہے گا، اے میرے پیارے بندو، تم خوش ہو؟ تو اب میں بھی تم سے خوش ہوں، اور اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. اور یہ پرمانہ مل جائے اس بندے کو کہ اس کا رب کبھی اس سے ناراض نہیں ہوگا، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. یہ ہے فی عیشت الراضیہ، یہ اس انسان کو ملے گی جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ عمل ہوگا. اس کے بالمقابل اللہ نے ان کا نقشہ بھی کھینچا ہے جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اور جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا وہ چیخیں گے اے کاش ہمیں نامہ عمل نہ ملا ہوتا، اے کاش یہ نامہ عمل ہم نہ دیکھتے، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہمیں تو موت آ گئی تھی، کاش موت نے ہمیشہ کے لیے ہمارا فیصلہ کر دیا ہوتا اور کبھی دوبارہ اٹھنا نصیب نہ ہوتا. ما اغنی عنی مالیا، ہم نے تو مال جمع کیا تھا، بڑی محنت کر کے جمع کیا تھا، سینت سینت کے رکھا تھا، بار بار اس کو گنتے تھے، بینک بیلنس اپنا دیکھتے تھے، بار بار اپنی کوٹیاں، اپنا کاروبار، اپنا اثر و رسوخ، سب چیزیں دیکھتے تھے. ما اغنی عنی مالیا، لیکن آج ہمارا وہ مال بالکل کام نہیں آیا. حلق عنی سلطانیہ، کیسا اقتدار تھا، کیسا اثر و رسوخ تھا، کیسے لوگ سفارشیں ہماری مانتے تھے، کیسی بات چلتی تھی ہماری، مگر وہ سارا اثر و رسوخ اور اقتدار سب غائب ہو گیا. حلق عنی سلطانیہ، تو اللہ تعالی فرشتوں سے کہے گا اب انہیں فریاد بھی نہ کرنے دو، خزو ہو، پکڑو انہیں، فغلو ہو، اور ان کی گردنوں میں توق پہنا دو. ثم الجحیم صلو، اور پھر انہیں جہنم میں پھینک دو. ثم فی سلسلۃ ذروہا سبعون ذراعا فاسلکوا، اور پھر ستر گز، ستر ہاتھ لمبی زنجیروں میں ان میں سے ہر ایک کو جکڑ دو کہ ہلنے بھی نہ پائیں. ثم فی سلسلۃ ذروہا سبعون ذراعا فاسلکوا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، دنیا میں ان کے دو جرم تھے، ان کے فرد جرم میں دو جرم تھے. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں رکھتے تھے، یہ پہلا جرم تھا. ولا یحض علی طعام المسکین، وہ مسکینوں، ناداروں، کمزوروں، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، خود تو کیا کھلاتے، کھانے پر اکساتے بھی نہیں تھے کسی. فرعون وقت بنے ہوئے تھے، جو کچھ اللہ نے دیا سمجھا کہ ہمارا حق ہے، مل گیا بس، جن کو نہیں ملا ان کا کچھ نہیں حصہ، حالانکہ ہم نے ان کو یہ سعادت بخشی تھی کہ جو غریب نادار ہیں ان کو ہم براہ راست بھی دے سکتے تھے، لیکن ان کو یہ خوش نصیبی بخشی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے ان کو کھلاتے اور اجر ہم سے پاتے، ہمارا دیا ہوا کھلاتے، ہمارا دیا ہوا پہنچاتے، ان کا اپنا کچھ نہیں تھا، ہم نے یہ سعادت خوش نصیبی بخشی تھی، موقع دیا تھا، لیکن انہوں نے غریبوں ناداروں کو حق نہیں پہنچا پہچانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ جب کبھی مجھے تلاش کرنا چاہو، تبغونی فی دعفائکم، تو امت کے کمزور لوگوں میں، غریب ناداروں میں مجھے تلاش کرنے کی کوشش کرو، ان کے ساتھ سلوک کرو، مجھے پاؤ گے، میری رضا پاؤ گے، ان سے بے نیاز نہ ہو جانا. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ تھا کہ راستے میں جا رہے ہوں، کوئی بڑھیا رو رہی تو اس کے پاس کھڑے ہو گئے کہ کیوں رو رہی بیوی، کسی بچے کو تکلیف ہے رو رہا تو اس کے پاس کھڑے ہو گئے. عید آ رہی ہے پرسوں، عید سے ایک دن پہلے جا رہے تھے راستے میں مدینے میں، ایک بچے کو دیکھا رو رہا ہے، کھڑے ہو گئے. پوچھا بچے سے، بچے کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول، آپ کو کیا بتاؤں، آپ تشریف لے جائیے، آپ کے دل کو بھی تکلیف ہوگی، میرے باپ فلاں غزوے میں شہید ہو گئے، میری ماں نے دوسری شادی کر لی، میرے دوسرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا، کل عید ہے، نہ میرے پاس کپڑے ہیں، نہ کھانے کو ہے، نہ کوئی پیسہ دھیلا ہے، اپنے عمر کے بچوں کو دیکھتا ہوں، خوشیاں منا رہے ہیں، کپڑے لا رہے ہیں، میرے پاس کچھ نہیں. آپ نے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کے آنسو پوچھے اور کہا بیٹے تم اس کے لیے تیار ہو؟ کہ تم محمد اور عائشہ کے بیٹے بن جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. بچے کی باچھیں کھل گئیں, آپ ہاتھ سے پکڑ کر اس بچے کو لے گئے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ عائشہ اللہ نے تمہاری سن لی, دیکھو آج سے تم عائشہ بھی ہو اور ام عبداللہ بھی ہو, اللہ نے بیٹا بھیج دیا تمہارے لیے, زندگی بھر پرورش کی اس بیٹے کی, بیٹوں کی طرح عائشہ صدیقہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرچہ اٹھاتے رہے اس کا. یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیریں, دل نرم پڑتا ہے, دل کی سختی ختم ہوتی ہے. امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام رضی اللہ عنہ کا شعار یہ تھا, طریقہ یہ تھا کہ مدینے کے اطراف میں جو حاشیے پر جھوپڑیاں پڑی ہوئی تھیں غریبوں ناداروں کی, مدینے کے اطراف میں چاروں طرف پڑی ہوئی تھیں, ان جھوپڑیوں میں جمعرات کے دن جاتے تھے وہ اپنا کھانا لے کر اور ان ناداروں اور غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے تھے اور حوالہ یہ دیتے تھے کہ میرے نانا جان نے کہا کہ مجھے میری خوشی چاہتے ہو تو مجھے میری خوشی وہاں تلاش کرو, غریبوں کے کام آؤ, ناداروں کے کام آؤ. تو عمل یہ ہو یا وہ ہو, اس کا اجر لازماً ملے گا اور اس قیامت کو دور نہ سمجھیں, یہ ارادہ کریں اور یہ طے کریں اور نگاہ رکھیں اس بات پر, فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. کامیابیاں یہاں نہ تلاش کریں کہ آپ سینٹ بن جائیں, کانگریس مین بن جائیں, اقتدار مل جائے. جس نے جہنم سے بچنا پا لیا, بچ گیا جہنم سے اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فقط فاز, وہ کامیاب ہے. اصل کامیابی یہ ہے. اور آخری فقرہ یہ ہے آیت کا, ہاں دیر ہو گئی, آخری فقرہ ہے, بات ختم کرتے ہیں. آخری فقرہ یہ ہے آیت کا, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور یہ دنیا کی زندگی اور اس کا ساز و سامان یہ تو سب دھوکے کی چٹی. آدمی پر جوانی آتی ہے, آدمی اس دھوکے میں رہتا ہے کہ ہمیشہ رہے گی, لیکن جس دن سے آئی ہے اسی دن سے وہ بڑھاپے میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی, رواں دواں ہے بڑھاپے کی طرح. آدمی دولت پاتا ہے, مکان بناتا ہے, سوچتا ہے یہ تو رہے گا ہمیشہ کے لیے. بھائی نہ وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا, اور اگر وہ رہ بھی جائے تو آپ نہیں رہیں گے. مال ہے, جائیداد ہے, جوانی ہے, قوتیں ہیں, صلاحیتیں ہیں, سب فانی, سب دھوکہ دہی کی چٹی, چند دن کی بہار ہے. ممل حیات الدنیا الا متاع الغرور, یہ دنیا فانی ہے, اس کی ہر چیز دھوکہ دینے والی ہے اور ہر چیز بے وفا ہے, اس سے زیادہ بے وفا کوئی چیز نہیں. بہرحال اسے چھوڑ کر جانا ہے. یہ تبصرہ چار فقروں میں اللہ تعالی نے کیا ہے غزوہ احد پر, نچوڑ بتایا ہے کہ یہ باتیں, چار باتیں اگر نگاہ میں رہیں انسان کے, تو وہ اپنی سب سے بڑی سعادت یہ سمجھے کہ اس کی زندگی اللہ کے دین کے کام آ جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہماری یہ مختصر زندگیاں اللہ کے دین کے لیے ہوں, جب تک زندہ رہیں اللہ کے دین پر قائم رہیں, اور جب دنیا سے رخصت ہوں تو ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلا لے, بلائے گا تو ایک دن بہرحال, اور اس کی رضا حاصل ہو جائے تو سب سے بڑی کامیابی ہے. اے اللہ تو اپنی رضا ہمیں عطا فرما. دعا کیجئے. اللہ کے رسول نے ایک دعا سکھائی ہے، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ. اے اللہ، میری اس آخری عمر کو، عمر کے آخری حصے کو سب سے بہتر حصہ بنا دے، اور جہاں آپ ہیں عمر کے جس مرحلے میں ہیں، کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کتنے دنوں کی زندگی ہے. ہر وقت یہ دعا کرتے رہیے کہ اس آخری حصے کو جو ہو سکتا ہے کہ آج ہی کا ہو، سب سے بہتر حصہ بنا دیں عمر کا. وجعل خیر عملی خواتمہ، اور میری زندگی کا سب سے بہترین عمل اس عمل کو بنا دیں جس پر میرا خاتمہ، میرے خاتمے کا عمل سب سے بہترین عمل ہو میری زندگی کا. اور اے اللہ، خیر عمری یوم الفاق، اور میری عمر کا سب سے مبارک دن، سب سے روشن دن، بہترین دن میری زندگی کا، میری عمر کا وہ ہو اے اللہ جس دن حشر میں تجھ سے ملاقات ہو. اور وہ دن اگر روشن دن ہو جائے ہمارا مبارک، تب تو پھر کچھ رہ ہی نہیں گیا. اے اللہ، اے ولی الاسلام والی، اے اسلام اور اسلام والوں کے ولی، اسی پر ہم سب لوگوں کو قائم رکھ، یہاں تک کہ تجھ سے ملاقات. فآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.